ومن الناس اور لوگوں میں سے من بعض ایسے ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمومنین اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے پھر کہتے کیوں ہیں یخادعون اللہ یہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسهم اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو کیونکہ اس دھوکہ دہی کا وبال ان پر پڑے گا وما یشعرون اور ان کو ادنا درجے کے بنک نہیں سمجھ نہیں شعور تو جانوروں کو بھی ہے ان کو وہ بھی نہیں جانور آقا کو سمجھتا ہے گھاس جانتا ہے خوراک کی جگہ معلوم کرتا ہے یہ شعور ہے انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ ہلاک ہو رہا ہے اور بچ نہیں رہے بد شعور ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے کفر و نفاق کی فزادہم اللہ مرضا پس بڑا دی اللہ نے ان کی بیماری ولہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بما کانوا یکذبون بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے مرض بیماری کو کہتے ہیں یہاں بیماری سے مراد باطنی بیماری ہے جو عقیدے کو کھا جائے اور جو نظریات کی صحت کو کمزور کر لے طب اور حکمت میں بیماری پر جب کلام کیا جاتا ہے تو تین مرحلے پیش آتے ہیں حکیم جب حاذق ہو اور طبیب جب ماہر ہو اور اس کے سامنے بیمار آ جائے اور وہ بیماری معلوم کرنے لگے تو اس کو تین مرحلوں سے گزرنا ہوگا ایک تو یہ کہ تشخیص کرے گا لِأَيِّ شَيْءٍ مَرِضَ کیوں بیمار ہو گیا اس بیماری کی آمد کیا ہے اوہو یہ گرم تھا اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا گرم سرد ہو گیا اور اس سے آنتڑا زخمی ہو گیا کھانستا گیا تو پیپڑے میں بھی ورم ہو گیا اس وقت اس کو ٹی بی ہے دکھ سے لے یہ ایک مرحلہ ہو گیا اس کو ایسی دوائیاں دینی ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے جسم میں گرماہٹ آ جائے تاکہ اس کی کھانسی رکے پیپڑے کا ورم نہیں آئے گا جب تک کھانستا رہے گا یہ معالجہ شروع ہو گیا تشخیص کے بعد تجویز علاج تجویز ہو رہا ہے اور تیسرا تحمیہ الحمیہ پالکول پرہیز کرنا حکیم طبیب جب بھی کامیاب ہو اور وہ بیمار کے مرض کو دیکھنے لگے تو وہ تین باتوں پر ضرور ہاتھ ڈالیں گے سب سے پہلے وجہ مرض معلوم کریں گے اس کو تشخیص کہتے ہیں پھر علاج کریں گے طریقہ بتائیں گے ادویہ کہ یہ صبح و شام لینا ہے پھر کچھ چیزوں سے پرہیز بتائیں گے اس کو تحمیہ کہتے ہیں تو ان کا مرض کیا ہے نفاق کا اور یہ بڑا کیوں ہے کیونکہ انہوں نے پرہیز نہیں کیا کفار سے بچے نہیں اور نبی نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو معالج حقیقی کی بات سے اختلاف کر کے یہ عبدالعباد کے لیے تباہ و برباد ہو گئے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا بسبب ان کے جھوٹ کو دیکھو کفار کے لیے کہاں ولہم عذاب عظیم کیونکہ ان کا جرم بھی واضح ہے کفر اور ان کا جرم کفر نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ دغا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو ان سے تکلیف ہو رہی تھی تو ان کو بھی تکلیف دینے والی سزا ملے گی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَكْذِبُونَ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد نہ کرنا ملکوں میں بدپریزی نہ کرنا تعلیم کے خلاف نہ کرنا قَالُوا یہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم ہی اصلاح کرتے یہ تان ہے تعریض ہے صحابہ پر کہ ایک ہی آدمی کی بات مان کر بیٹھ گئے اور سب لوگوں کو ناراض کیا یہ کون سا دین ہے ہمیں دیکھو کہ تم بھی خوش ہو کفار بھی خوش ہے استغفراللہ الا یدرکو انہم ہم المفسدون یہی لوگ فسادی ہے ولکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور تک نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے یہ لوگ لائے الناس میں الف لام احد کے لیے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ صحابہ کرام معیار ایمان ہے اور جب معیار ایمان ہے تو معیار حق ہے تو جس ظالم نے اپنے دستور میں لکھا تھا کہ صحابہ بھی معیار حق نہیں یہ غلط لکھا ہے قرآن سے بے خبر تھا وہ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے یہ لوگ صحابہ قالو منافق کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہا جیسے ایمان لا چکے یہ کما کل الا یدرکو انہم ہم السفہا یہ منافق خود ہی بے وقوف ہے ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ایو تو تفسیر بھی کیے فرمائے لا یعلمون بے علمی میں لکھیے ارے اس کی تو بڑی کتابیں چل رہی ہے فرمایا لا یعلمون علم نہیں ہے ان کتابوں میں ضلالت اور بے دینی ہے انبیاء اور صحابہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں اپنے جیسوں کے ساتھ اپنے سرغنوں کے پاس ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو جماعتی ہے وہ کون ہے شیاطین قالو کہتے ہیں انما کم ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مسلمانوں کا ٹھٹا اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں توبہ توبہ الاستہزاء الدہک للوہن کسی کی توہین کے لیے ہنسنا اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کے استہزے کی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور کھینچتے ہیں ان کو سرکشی میں یہ سرگردان رہیں گے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لے لی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں ہدایت تو ایمان تھا ہدایت تو پیغمبر کے ساتھ صداقت تھی ہدایت تو اخلاص عمل تھا اور انہوں کو وہ نصیب نہیں ہوا اور یہ گمراہی میں پڑ گئے فما ربحت تجارتہم کامیاب نہیں ہے ان کا کاروبار وما کانوا مہتدین اور نہیں ہدایت پا گئے یہ ڈبل پالیسی کیوں لڑی آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں یہ کاروباری لوگ ہیں تاکہ کوئی خفا نہ ہو ان کو فوائد ملتے رہے فرمایا گمراہی مل گئی ہدایت سے رہ گئے اور ان کا کاروبار ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا ان کی سیاست دیکھو زمین بوس ہو گئی ہر جگہ ذلت اور خواری جنہوں نے بھی صحابہ کی عزت و ناموس کا سودا کیا وہ منافقین ہو یا بات کے شرارتی ہو وہ ذلیل ہوں گے فمار بحت تجارتہم یہ اشارہ ہے خسرت دنیا اور وما کانو محتدین یہ اشارہ ہے والآخرہ حفظنا اللہ وإیاکم وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. قرآن مجید شروع ہوا سورہ فاتحہ سے اور اس میں اللہ بزرگ و برتر کی الوہیت کا تعارف تھا. 10 اسماء حسنا کے ساتھ 5 ظاہراً اللہ رب مالک رحمان رحیم اور 5 مزمرن معبود مستعان ہادی منعم مدل. اسماء حسنا 10 کے ساتھ رب العزت کا تعارف ہوا اور بڑی سورت بقرہ جو نزول میں 87 ہے یعنی اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی تھی. جس طرح فاتحہ مکہ مکرمہ میں پہلی بڑی سورت ہے پہلی پوری سورت ہے, اس طرح سورت بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے. یہ وجہ ارتباط درمیان میں پائی جاتی ہے. اس سورت میں اللہ کی معرفت اور تعارف کا بیان تھا اور اب اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کی صداقت ضروری ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور پھر کتاب پر ایمان لانے والوں کے اوصاف 5 ذکر فرمائے اور نہ ماننے والوں کی ذم آیتین میں فرمایا اور مترددین و متشککین کی مذمت 1 رکوع میں کیا جو تقریباً 10 علامات و نشانیاں ہیں. نمبر 10 بدماشان منافقین. اخیر میں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, ان لوگوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں. فما ربحت تجارتہم, پس فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین, فرمایا کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ دین کو اور اسلام کو بھی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جو اقتصادی تنگی میں ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ پیغمبر کے ساتھ مخلص اور متبع کامل ہوئے ہیں. ہم آدھے ادھر رہیں گے اور آدھے ادھر رہیں گے, ہمیں فائدہ ہوگا. ان کمبختوں کو یہ عقل نہیں آئی کہ اس طرح تو دونوں فریق میں سے ایک بھی اعتماد نہیں کرے گا, ایک بھی بھروسہ نہیں کرے گا. تو فمار بحت تجارت ہم, جس کمائی کے لیے اور دنیا کے اغراض کے لیے یہ بد اخلاصی کی گئی ہے وہ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فمار بحت تجارت ہم, یہ ان کی سزائے دنیاوی ہے. وما کانو محتدین, یہ سزائے اخروی ہے اور نئی ہدایت پا سکے. پھر ایسے لوگ جو کہے اور اس کے خلاف ہو, کاذبین ہو, بے شعور ہو, مفسدون ہو, لا یعلمون ہو, مستہزئون ہو, ایسے لوگ کون ہوں گے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مفسرین کا اس میں کلام ہے کہ مثلہم سے جو تمثیل کی گئی ہے یہ منافقوں کی ہے یا کفار کی بھی ہے. فخر رازی کا خیال یہ ہے کہ ماقبل میں 2 جماعتوں کی مذمت ہوئی ہے, اول کافرین اور پھر منافقین کی. تو پہلی مثال جو دی گئی ہے وہ کافروں کی مذمت کی ہے اور دوسری مثال جو دی گئی ہے او کسیب من السماء, یہ منافقین کی مذمت ہے. بقیہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کا معاملہ تو بالکل واضح تھا, اس کے لیے تمثیل کی حاجت نہ تھی. البتہ منافقین کا حال پیچیدہ تھا کیونکہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ کہتے کچھ ہے اور ہے کچھ. ایسی صورت میں ان کے شر اور مفاسد سے بچنے کے لیے ان کی نشانیاں بھی بتا دی گئی اور ان کی مثالیں بھی دے دی گئی. مثلہم ایک مثل ہے, ایک مثل ہے. اللہ تعالی کی مثل نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل تو کبھی حال کے بیان میں ہوتا ہے، صفات کے بیان میں ہوتا ہے، صفات اس کی، شان اس کی بزرگ و برتر ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره، یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال. مبتدین میں سے احمد یار نے تفسیر نور الانفان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو مثل نہیں ہے، تو یہ کمکلی ہے، قرآن سے بے خبری ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کا مثل تو بہت بزرگ و برتر ہے، مثل ہے، مثال نہیں ہے. مثال میں اوصاف، صفات، اسماء کے علاوہ ایک گنا تشبیہ ذات کے ساتھ ہوتی ہے. مختصر اتنا یاد رکھو کہ مثل کی نفی ہے، لیس کمثلی ہی شے، مثل کی نفی نہیں، اس کا اثبات ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس لیے بدتی استدلال دھڑے سے برباد ہے. مثلهم، مثال ان کفار و منافقین کی، کمثل الذی، مانن مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جو جلائے آگ، جو شخص آگ جلائے. آگ جب جلتی ہے تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے. فلما اضاءت ما حوله، جس وقت روشن کیا آگ نے اس شخص کے ارد گرد کو، ماحول، ارد گرد، آس پاس رہنے والے، ذهب الله بنورهم، ختم کر دیا اللہ نے ان لوگوں کے نور کو، وترکهم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا يبصرون، یہ دیکھتے نہیں. سمن، یعنی ہم سمن، یہ خبر ہے، اور ہم جو اس کا مبتدا ہے، اس کا حذف انصب ہے. ہم سمن، ہم بکمن، ہم عمیون، یہی لوگ بہرے ہیں، یہی لوگ گونگڑے ہیں، یہی لوگ اندھڑے ہیں. فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں آئیں گے. سمن جمع ہے اسم کی، بکمن جمع ہے ابکم کی، اور عمیون جمع ہے اعما کی. جو سنے نہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ نہ سننے والا ہدایت سے بہت زیادہ محروم رہے گا، اور نہ سننے کی صورت میں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں کی صحت، قوت شنوائی کا ہونا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ، ہمارے فقہا نے لکھا ہے نا کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا لے تب کہے کہ اللہ اکبر. وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بابا، نماز تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، وہ شرط ہے اور فرض ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی بہرا کڑا ہو، وہ سنے ہی نہیں، اس کی نماز رہ جائے گی. تو یہ اس کے ساتھ پہلے کانوں کو برابر کر لے، تب جا کے کہے کہ اللہ اکبر. یہ لوگ بہرے ہیں، یعنی شنوائی کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور فرما دیا تھا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہرے لگائی. یہ لوگ گونگے ہیں، یعنی حق بولتے ہی نہیں. یہ لوگ اندھے ہیں، حق کی طرف دیکھتے نہیں، دلائل کو ملاحظہ نہیں کرتے. عمیون، اندھڑے کی بہت قسمیں ہیں. جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور وہ نہ دے کے مادرزاد اندھا، اس کو اکمہ کہتے ہیں. انی ابرہ الاکمہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ دیکھ لیتا تھا. عام طور پر مادرزاد اندھے کا علاج نہیں ہوتا. جو بعد میں اندھا ہو جائے اس کو کہتے ہیں اعما. جو ایک کو دو دیکھے اس کو کہتے ہیں احول. جس کی آنکھ میں موتیا اترا ہو اس کو کہتے ہیں اعور. جو راتوں کو نہ دیکھے دن کو دیکھے، جسے ہمارے یہاں فارسی میں شب کور کہتے ہیں، اس کو کہتے اعمش. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی اور روشنی قائم دائم رکھے, تمام خطرات اس کو لائق ہو جاتے ہیں. یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, بس یہ لوٹتے نہیں, حق کی طرف رجوع نہیں کرتے. او کصیب من السماء, یا ان کی مثال اس بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو. بارش تو بادلوں سے آتی ہے لیکن حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے. تمام سال کراچی کے بندرگاہ سے, سمندر سے بخارات اٹھتے ہماری آنکھوں کے سامنے, اوپر بادل بنتے اور پھر بادلوں کو حکم ہے گلگت, چترال, سوات, بنیر, کالام, فلاں 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 ملک پہ برسو اور اجازت نہیں ہے کراچی پر برسنے. سائنسدان کہتے ہیں یہاں پہاڑ نہیں ہے جن کے ساتھ ٹکرا جائے, اور جب خدا چاہے تو بغیر پہاڑوں کے اتنا برسائے. اے ابر کرم, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے, جب وہ آ جائے پھر جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے. یا ان منافقوں کی مثال مانند اس بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو, فیہ ظلمات, جس میں اندھیرے ہو. تیز و تند بارش میں سخت قسم کا اندھیرا ہوتا ہے, ممکن ہے جھاڑے کا موسم بھی ہو. ورعد, اور گرج گرج گن گرج. وبرق, اور بجلی. تیز و تند بارش میں دیکھا ہوگا اندھیرا چھا جاتا ہے, محیب قسم کی آوازیں اور بجلی کی چمک دکھائی دیتی ہے. پہلی مثال آگ کے ساتھ دے دی, دنیا کے اندر بہت ساری آبادی آگ سے بھی ہے, کھانا اس سے پکتا ہے, مختلف فصلیں گرماہٹ سے پکتی ہے. انسانی جسم کا خون جب تک گرم ہے تو یہ زندہ ہے, اگر یہی خون ٹھنڈا ہو گیا تو یہ اٹھ نہیں سکے گا. یہی وجہ ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم مردے کو اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے جسم میں جو خون منجمد ہوا, گوشت بن گیا, اس کو دوبارہ چلا نہیں سکتے. خلق الموت والحیات لیبلوکم, موت و حیات تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور جو 24 سائنسدان اس کے لیے جمع ہوئے تھے موت کو روکنے کے لیے, کہتے ہیں وہ عام انسانوں سے پہلے مر گئے. لیبارٹری کو خط لکھا گیا کہ کیا نتیجہ نکلا, جواب نہیں آیا. 1, 2, 3, 4, 5, اخیر میں پتہ چلا کہ لیبارٹری میں جتنے بیٹھتے تھے موت کو روکنے کے لیے وہ سارے مر گئے. موت نے سب سے پہلے کہا کہ ان کو پہلے ہی روانہ کرتا ہوں کہ میرے راستہ روکنے آئے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنا, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال ہو. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب لو یعمر, اتنی عمر مل بھی جائے تب بھی عذاب سے تو نہیں بچے گا. لو کنتم تعلمون, کاش کی عقل ہوتی. فرمایا کہ آگ جلی اور ماحول روشن ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہی نازل ہونے لگی اور ہر طرف ایمان کا ماحول بن گیا. لیکن انہوں نے جس محرومی اور ہٹ درمی کا ثبوت دیا, یہ اندھیروں ہی میں رہ گئے اور آنکھیں بند رہی ان کی, بہرے گونگے اندھے ہو کے واپس نہیں آئے. یا جیسے زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہو اور گرج ہو اور چمک ہو, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ کر دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں. من الصوائق, صوائق جمع ہے صائقہ کی, صائقہ کہتے ہیں آسمانی کڑک کو, جس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں تندر, کہتے ہیں انگریزی میں بھی تندر کہتے ہیں. آسمان پر جب تیز و تند ہوا اور بجلی, بارش کے اندر بجلی چمکتی ہے تو بعض اوقات اس میں سے ایک بجلی کا پالا پورا کا پورا پانا اتر آتا ہے اور وہ عجیب و غریب بیانات کا حامل ہے. ایک درخت سے پوری چھالی اتار کر دوسرے کو اڑا دیتی ہے. ایک آدمی کے جسم سے گزر کر وہ بچ جاتا ہے. ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے, اس پر ایک داغ نہیں ہوتا, وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. آسمانی بجلی, صواعق. تو جس طرح وحی کی برکتیں پھیلی, وحی کے آنے کے بعد فتوحات ہونے لگی, کیونکہ سورت مدنی ہے یاد رکھنا, اور ہر طرف اسلام کے اور صحابہ کرام کے آمد و رفت کی گن گرج شروع ہو گئی, تو یہ کچھ فوائد لینے کے لیے تو آگے بڑھے, لیکن جب انہوں نے اپنا اصل اور کفر جو دلوں میں چھپایا تھا اس کی وجہ سے یہ محروم ہونے لگے, تو یہ جس طرح اپنے منافقانہ کرتبوں سے اسلام کو روکتے ہیں, یہ ایسی مثال ہے جس طرح کوئی شخص اپنی انگلیاں کانوں میں ٹونس لے تو صرف آواز کم سنے گا, جو بجلی آسمان سے گرنے والی ہے وہ تو رکے گی نہیں اس کے انگلیاں ٹھونسنے سے. اس طرح منافقانہ چال چلن سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ کر دیتے ہیں انگلیاں کانوں میں آسمانی کڑک کے ڈر سے, حذر الموت, موت سے ڈرتے ہوئے, حذر الموت, یحذرون حذر الموت, مفعول واقعہ ہے, اور فعل یحذرون یا یخافون وہ محلن مقدر ہے. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. تو ایک مثال کفار کی دی آگ کے ساتھ, اور دوسری مثال بارش کی دی, منافقین اس دوسرے مثال کے مصداق ہے. کما قالہ الفخر, اور یا یہ کہ دونوں مثالیں منافقوں کی دو فرقوں کی ہے. ایک وہ تھے جو صرف فوائد کے لیے آئے تھے, اور دوسرے وہ تھے جو جان بچانے کے لیے آئے تھے. ہر دونوں کا رد فرما دیا کہ منافق کو اسلام کا فائدہ ایسا ہے جیسے آگ جلنے کے بعد آگ کی روشنی میں تھوڑا دیر نظر آ جائے, اور منافق کا منافقانہ چال چلن سے بچنے کا اتنا ہی ماحول ہو سکتا ہے جیسے آسمانی بجلی کے کڑکنے اور گرجنے سے کوئی اپنے کانوں میں انگلی اور ٹھون سے, نہ اس سے کڑک رکے گا نہ بجلی رکے گی, جو خدا کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا. واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون, یکاد البرق یختف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو, وہ اتنی تیز بجلی ہے کہ وہ ان کی بینائی ختم کر لے. خطف, خطف کے معنی ہے اچکنا, جیسے چیل اوپر سے جپٹا مارتا ہے اور چوزے کو یک دم اٹھا لیتا ہے, اس کو خطف کہتے ہیں. کیونکہ بجلی کے کام تو آنن فانن ہوتے, قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو یعنی بینائی کو. کلما اضاء لهم, جس وقت وہ روشن ہو جائے ان کے سامنے, مشوا فیہ, یہ اس میں چلنے لگتے ہیں. واذا اظلم علیہم, اور جب وہ اندھیرا ہو جائے ان پر, قاموا, کھڑے رہ جاتے ہیں حیران پریشان. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, اور چاہتا اللہ تو ختم کر دیتا ان کے کان یعنی شنوائی, اور ان کی آنکھیں یعنی بینائی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہر مخلوق پر قادر ہے. شیء ان سے مراد موجود فی الخارج یعنی مخلوق. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بعض امور ایسے ہیں جو انسانی نظروں میں معیوب ہے, لیکن وہ ایک فعل ہے اور اس کی ایک ادا ہے قدرت کے سامنے, وہ بھی کرشمہ ہے. جیسے بیماری کو پیدا کرنا, کافر کو پیدا کرنا, خنزیر کو پیدا کرنا, شیطان کو پیدا کرنا, تو یہ انسانوں کے خیال میں تو نامناسب بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ خلق تو صنعت ہے، کاریگری ہے، کمال. کیا اللہ جل جلالہ اپنے وعدے کے خلاف پر بھی قادر ہے؟ تو قرآن میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا. تو پتہ چلا کہ بعض محالات پر بھی قدرت حاصل ہے، اور جس پر قدرت نہیں ہے وہ سرے سے صنعت نہیں ہے. مثلا اپنے سے بڑا پتھر پیدا کرنا، اپنے جیسے خدا پیدا کرنا، یہ جملے بنتے ہی نہیں، یہ الوہیت سے بے خبری کے جملے. جیسے کسی بیٹے کو کہے کہ آپ اپنے والد کا باپ بن سکتے ہیں، تو بیٹا تو ہو ہے تو باپ کیوں ہو، یہ جملہ بنتے ہی نہیں، فضول جملہ ہے. اچھی طرح باتوں کو سمجھو، ٹیک ویک نہ لگاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو، جب درس میں بیٹھے ہو تو متوجہ رہو، ورنہ گیٹ پکڑو باہر نکلو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک مسئلہ دہلی کے علماء میں اختلافی ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک پیغمبر اور پیدا کرے. تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ یہ خلف وعد ہے، وعدے کے خلاف ہے لیکن قادر ہے. اور اسی سے اس کا عنوان ہے مسئلہ امتناع نذیر، کہ حضرت کا نذیر و شبیہ پیدا کرنا یہ قدرت کے سامنے محال نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالی خلاف صدق کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں امکان کذب. بدقسمتی سے فضل حق خیر آبادی، وہ بھی شاہ عبد العزیز کا شاگرد ہے، اور شاہ اسماعیل تو ان کا بھتیجا ہے، شاہ عبد الغنی کا لڑکا ہے، اور شاہ صاحب کا آن بان دنیا میں ان کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور ان کا بدامات سب کچھ ہے شاہ اسماعیل. حضرت شاہ اسماعیل صاحب اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان مناظرے ہوئے، لیکن شاہ اسماعیل سے وہ جان بر نہ ہو سکے. ہر مناظرے میں فضل حق خیر آبادی کو شکست فاش ہوئی. اس وقت مومن خان مومن نے کچھ اشعار کہے، وہ اس طرح کے فضل حق خیر آبادی کا تخلص ہے آرزو. تو جب شاہ اسماعیل نے ان سے مناظرہ کیا اور واضح کیا کہ یہ تو نظریہ بیداد کا ہے کہ اللہ کے لیے عجز مان رہا ہے، تو مومن خان مومن نے شعر کہا، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دے، مومن نہ ہو جو بدعتی سے ربط رکھے ہم. بدعتی سے تعلقات یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. علمی مسئلہ تھا، کچھ دن گزر گئے، فضل حق خیر آبادی شاہ اسماعیل کی خدمت میں آئے بیٹھے. مومن خان مومن شاہ صاحب کا بڑا گرویدہ تھا، وہ آ کے بیٹھا، دیکھا تو شاہ صاحب ان کے سوالات کے جوابات دے رہے، گپ شپ ہو رہی. تو مومن خان مومن نے دوسرا شعر کہا، نہیں فضل حق نے کہا، آپ نے تو اس دن مجھے کہا، میرے بارے میں کہا کہ اس سے ملنا ہی نہیں، اب کیا کرو گے؟ کہا اب بھی شعر کہوں گا، ٹھانی تے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے آپ. کچھ مدت جب گزر گئی بدایون میں مولوی عبد السمیع، دہلی میں عبد الجبار، بریلوی میں احمد رضا خان، ان جیسے لوگ پیدا ہو گئے اور علم میں جہل شامل ہو گیا. اس وقت ایک شاعر تھا، اس کو شہیدی شہیدی کہتے تھے. اس نے ایک شعر کہا، تیرا ثانی نہ کبھی تھا نہ ہو سکے گا، اور نہ مانو مسئلہ ہو کسی زندگی کو مرتد کا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک صحبت یافتہ شخص تھا، حافظ عبد الرحمن صاحب، لیکن شعر بہت اچھے کہتے تھے. حضرت گنگوئی نے کہا، شہیدی کے شعر سے سر میں درد ہے، تیرا ثانی نہ کبھی تھا اور نہ ہو سکے گا، نہ مانو مسئلہ ہو کسی زندگی کو مرتد کا. حافظ عبد الرحمن صاحب نے کہا، اس کو ابھی ٹھیک کر دوں گا، آپ کے سر پہ درد نہیں رہنا چاہیے. اور انہوں نے اس طرح پڑھا کہ تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، اور نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. یہ کہنا کہ آپ کی طرح نبی پیدا ہو اور آ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا، یا اللہ نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہو، لیکن یہ کہ خدا کو قدرت ہی نہیں ہے، یہ بھی کافر و مرتد کی بات ہے. تیرا ثانی بامکانی وقوع ہو نہیں سکتا، نفی امکان مطلق کی مگر ہے قول مرتد کا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جو ان تمام علماء دہلی اور حضرت گنگوئی اور نانوتوی کے خاص الخاص ہیں، ان کا تو شاگرد ہے، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے جہد المقل فی المعز والمذل. یہ کتاب علماء کے دیکھنے کی ہے، تجھے پتہ چلے کہ شیخ الہند کیا چیز ہے. جہد المقل فی المعز والمذل. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. محاورے میں ہم ترجمہ کریں گے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے. اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، فرید الدین عطار کہتے ہیں، اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، اور عالمی را درد می ویرا کند. وہ بادشاہ جو چاہے کرے، اس پوری کائنات کو آنکھیں جپکنے میں ختم کرے. وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او هو اقرب. اللہ فرماتے، سارا جہان ختم کرنا، قیامت قائم کرنا میرے لیے کیا ہے؟ جیسے تم آنکھ جھپکنے کو بہت اجلت سمجھتے ہو، میری قدرت اس سے بھی آگے. کتنے لوگوں نے زور لگایا، کتنی تحریکات چلی، کچھ نہیں ہوا. اور جب خداوند تعالیٰ نے چاہا تو لمحوں میں آدمی بھاگنے پر مجبور ہو گئے، پوری طاقت موجود تھی، صرف ایک آدھا صفحہ ٹیپ کروا دیتے کہ میں اس اسمبلی کو اور تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں کو ڈسمس کرتا ہوں، ڈسمس تھی. سب ڈولر ڈڈنگڑ لے کے گھروں کی طرف روانہ دواؤں تھے، لیکن ہمت چھین لی اس سے، برے افعال کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے، ظالمانہ روش کی وجہ سے. اور مسجد اور مدرسے کے وہ نہتے طلباء و طالبات، جن کی کلائیاں اب تک ملبے سے نکل رہی ہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہی اندھیرے بن جائیں گے ان کے لیے، تباہی اور بربادی. جب یہ مضمون مکمل ہوا، سورت کو شروع فرمایا ایسے حروف سے جو اللہ کی عظمت اور الوہیت پر دلالت کرے، اور سورت کی ابتدا میں صداقت کتاب بیان ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر مومنین کے پانچ اوصاف بیان فرمائے، کفار کی مذمت دو آیتوں میں فرمائی، منافقوں کی مذمت ایک رکوع کے اندر دس نشانیاں اور دو مثالوں میں بیان فرمائی. تو اب عود الی المقصود ہے، اس کو کہتے ہیں عود الی المقصود، اصل بات کی طرف جانا. فارسیان کہتے ہیں آمدم برسر مطلب، اردو والے کہتے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، پختو والا بھائی ماں سدا سے خبر کولا دا آمدم برسر مطلب. اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ پہلے ماحول بنے، مقصد پیش کرنے سے پہلے ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے جس کو تمہید مقصد کہتے ہیں. وہ چند چیزوں پر مشتمل ہے، اول اللہ جل جلالہ کی الوہیت کی طرف اشارات، ثانیاً اللہ کے تعارف میں معرف کتاب قرآن مجید کی صداقت، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور مومنین کے اوصاف خمسہ و کفار کا ضم فی آیتین، اور منافقین جو درمیان میں تھے نہ ادھر نہ ادھر، عقیدے کے چور، ان کی مذمت پورے رکوع کے اندر فرمائی، مثالیں دے دی، نشانیاں بتائی تاکہ ان کے شر اور مفاسد سے لوگ بچ سکے. اب سورت کا وہ موضوع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. امام مجاہد وغیرہ سے منقول ہے کہ جو یا ایھا الناس سے شروع ہے وہ اکثر مکی ہے، اور جو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے وہ اکثر مدنی ہے، حالانکہ اس کے خلاف موجود ہے. یہ آیت بالاتفاق مدنی ہے اور یہ یا ایھا الناس سے شروع ہے، تو یوں کہو کہ وہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل کائنات کے لیے ہے. بلکہ یا معاشر الجن والانس، جن اور انس کے لیے ہے. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، حسر و عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہاں اعبدوا کا معنی ہے واحدو، اے لوگو رب کی توحید پر یقین کر لو، اے لوگو رب کو وحدہ لا شریک مان لو. قرآن مجید میں جہاں عبادت کا تذکرہ ہے، صحابہ اور تابعین کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اسے توحید لیتے تھے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بخاری کتاب التفسیر میں ہے، ليعبدون کا معنی کیا ہے ليوحدون، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس کے لیے کہ میری توحید مان لے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ اختلاف اس فرقے سے، یہ اختلاف اس فرقے سے، یہ ان سے، یہ ان سے، وہ دیوبندیوں کا اور کوئی کام نہیں، بے اختلافات ہے. یہ اقبال نے بیان کیا، یہ تو کرنا پڑے گا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانا بینا خوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اور عبادت بغیر توحید کے معتبر نہیں. اے لوگو وحدہ لا شریک مان لو اپنے رب کو. ما من محدث الا بواب بکتاب التوحید، احادیث اور فقہ و آثار کے دواوین میں کتاب التوحید اعلی درجے کیے. محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید لکھی، وہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی بڑی اس کی شرح لکھی گئی، فتح المجید فی شرح کتاب التوحید. یہ دوسری کتاب عالم کے پڑھنے کی ہے. اللہ اللہ، اب آدمی کو خدا زندگی دے اور توفیق دے اور کام چھوڑ کے ایک رسالہ تو لکھی لیے توحید پر، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس. سبحان اللہ. شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن واقعہ سنایا کہ میں بہت غمگین تھا کہ میری مغفرت کیسے ہوگی. فرمایا ایک دفعہ مجھ پر خواب کے اندر قیامت منکشف ہو گئی اور مجھے حق تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں اتنے ڈر رہے، آپ نے تو میری توحید پر کتاب لکھی ہے اور یہ میرا عہد ہے کہ جو میری توحید پر کام کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. آپ تو معاف ہر سال فرماتے تھے، میں بہت زیادہ خوش ہوا، بے انتہا بس کامیاب ہو گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ تو معاف ہے. جب خواب سے بیدار ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کتاب التوحید نہیں لکھی. کہا اپنے ذہن پر بہت دباؤ ڈالا تو پتہ چل گیا کہ طالب علمی کے زمانے میں 15 یا 25 صفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا اور اس میں توحید کی آیتیں لکھی تھی، وہ شائع بھی نہیں ہوا تھا، بس بعض بعض طالب علموں کو ساتھیوں کو تقسیم کر کے دے دیا تھا. اللہ راضی ہو جائے تو مختصر عمل کو قابل کفایت بنائے. ہر عالم جو واقعی دین کا عالم ہو اس پر توحید کا اثر بہت زیادہ ہو. تمام مسائل جیسے چاندی اور توحید کا مسئلہ جیسے سونا. توحید کے لیے ہی انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، کام سارا توحید والا ہے. اس ایک مسئلے کو سمجھ لو تمام مسئلے خود تیرے بغل میں اور جولی میں آ جائے گا. ہے بہت مشکل، اب بڑا کٹھن. توے چھ مڑنے وے شہید چھو پکور کیوں آئے اور دگا سنیشی اور میدان باندھے کبان بنی سا. مشکل مسائل کے بیان کرنے میں تو دقتیں پیش آتی ہے، لیکن جب بیان ہونے لگے اور اس کے جو فوائد و برکات ہے، خدا کی قسم اس جیسے لذیذ اور شیرین مسئلہ کائنات میں نہیں. آئی سوال، بہت زمانہ ہوا میں اچانک کہیں سے گزر رہا تھا، وہاں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تو ساتھی نے مجھے کہا گاڑی ٹھیک ہونے میں ایک گھنٹہ پون گھنٹہ لگ سکتا ہے، قریب میں مسجد ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں. وقت عشاء کا ہو گیا، امام صاحب آئے اور مجھے کہا اوہو ماشاء اللہ، میں سوچ ہی رہا تھا آپ کو دعوت دوں لیکن آپ کو دعوت دینا بہت مشکل ہے. چلو اللہ لے آئے، آج آپ نماز بھی پڑھا لیں گے بیان بھی کریں گے. میں نے کہا میں تو ایسے یہاں سے گزر رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی، کسی وقت بھی ٹھیک ہو کے بھاگوں گا، خود نماز پڑھاؤ. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے وجہ سے. میں نے کہا چلو نماز پڑھا لیتا ہوں، بیان معاف کرو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا. نماز کے بعد اس نے اعلان کیا اور میرے آگے قرآن مجید رکھا کہ آپ بیان کریں. عجیب بات تھی کہ امام خطیب دیوبندی اور تمام کے تمام بدعتی لوگ بیٹھے ہوئے. میں بھی متحیر ہو گیا. تو جب میں درس شروع کرنے والا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ توحید کا مسئلہ نہ بیان کریں کہ آپ کا توحید بہت سخت بیان ہوتا. مجھے تو ویسے کچھ اور کہنا تھا, لیکن جب اس نے چھیڑ دیا تو میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین بلا شرکت غیر پیدا کیے کہ آج سوائے توحید کی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. خفا ہو گئے بہت زیادہ, بہت پریشان ہو گئے. وہ مجھے بھی بار بار ٹوکتے گئے. میں نے کہا بس آپ چپ رہے اور اپنی کھڑکی محراب والی کھلی چھوڑے تاکہ آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو. میں جانوں میرا مسئلہ جانے اور حاضرین. جب لوگ جو نہیں بیٹھتے تھے انہوں نے کہا عجیب مہمان عالم آیا ہے. پہلے تو راضی نہیں ہو رہے تھے, آپ بیٹھ گئے, آپ امام صاحب کو تنبیہ کر رہے ہیں. یہ ایسے ممبر کے پاس پیچھے کھڑا ہے, ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے, اف اف کرتا ہے افسوس. میں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا. میں نے کہا چلو اور توحید تو چھوڑو, ہاں جی ہری پگڑی ذرا آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. بہت زیادہ ہری پگڑی تھی, مہوار کا جسم برابر ہے کم نہ. جو ہو سو ہو. میں نے سنتوں کی تعظیم و تکریم بیان کی, پگڑیوں کی قسمیں بتائی, پگڑی کے فضائل, اور پھر کہا کہ ہر رنگ کی پگڑی پیغمبر سے زندگی بھر ثابت نہیں. جو لوگ سنتوں کے دعوے دار ہیں اور عشق نبوی کے دعوے کرتے ہیں ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پر نبی کی مخالفت کرے اور ایسی پگڑیاں سروں پہ سجائے جس کا ثبوت نبی سے تو نہیں ہے البتہ دجال کے سپاہیوں سے ہے. شرح و سنہ کی حدیث پیش کی, مشکات جلد ثانی 477 صفحے سے. جیسے جیسے میں بیان کرتا تھا ہری پگڑی والے اٹھتے گئے تو میں نے سمجھا یہ کوئی ڈنڈے سوٹوں کا انتظام کر رہے ہوں گے. تو وہ زیادہ تھے عام لوگوں سے. لیکن مجھے یکدم محسوس ہوا, میں نے دعا کی خدایا ہدایت آپ کے ہاتھوں میں ہے, اپنی توحید کی لاج رکھ, انہی کو سمجھ دے. تو مجھے اندازہ سا ہو گیا کہ کچھ لوگ ان میں سے پگڑیاں کھول کر پھر واپس بیٹھ گئے. 20 منٹ بیان کے بعد میں نے کہا کہ یہ بیان میں نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے, میں نے یہاں کے لیے موزون سمجھا. مولانا محترم نے تو آپ کی موجودگی میں مجھے بٹھایا بڑے اعزاز سے, لیکن آگے پھر وہ میرے طریقہ کار پر خوش نہیں تھے. تو اس کی جو سزا ہے وہ مجھے ملے, مولانا کو نہ ملے. انہوں نے تو آپ کے سامنے مجھے کہا کہ نہ بیان کرے اس طرح. تو ان میں سے ایک نے کہا آپ کی دو سزائیں, اس کے بغیر ہم اٹھنے نہیں دیں گے. ایک تو یہ کہ رات کا کھانا آپ نے بماں دوستوں کے ساتھ کھانا ہے, یہی ہم لگائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہے جو اسی بدعت میں مبتلا ہے, آپ ایک جمعہ لازمن یہاں پڑھائیں گے اور یہی بیان دوبارہ کریں گے. اب جب ماحول یہ ہوا نا تو وہ امام صاحب مجھے کہتے ہیں شاباش میں رخشا دلا تاخو ماتوی چما بیان ہوس تو ماتا شاباش رکھے طول و نزیات نقصان خود ذہن و علم تتاؤ رسو عزم بسلم بیان ہو محتابہ دیر رس ہو سکے.